الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعبرته الصادقين ایک فارمولا یا کلیہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ اگر کسی کی کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہو جسے مصری کہا جاتا ہے اسے واپس لوٹاتے وقت وہ مصری ہی واپس لوٹانا پڑے گی اگر مالک کی اصل چیز ہم ضائع کر چکے ہیں یا خراب کر چکے ہیں جو مارکیٹ میں دستیاب ہو اسے مصری کہا جاتا ہے اور مصری اسے واپس دینا ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو جیسے جانوروں کی مثال آئی تھی تو ایسی صورت اس کی قیمت دینا پڑتی ہے یہ کلیہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکا مگر اگر معاملہ سونے اور چاندی کا ہو جائے تو اس میں گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے اور اس گڑبڑ کی وجہ سے تھوڑا سونا زیادہ دے دیں یا تھوڑی چاندی زیادہ دے دیں تو انسان سود میں مبتلا ہو سکتا ہے. اگر فرض کیجیے کہ کسی کے سونے کے زیورات ہیں اور سونے کے زیورات کے عوض اگر ہم چاندی یا چاندی کے زیورات واپس کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اصل سونے کے زیورات ہمارے پاس سے ضائع ہو گئے ہیں اور ہم اس کو چاندی کے زیورات یا چاندی واپس کر رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں. چاندی نہیں روپے میں پیسے دے رہے ہیں کرنسی میں پیسے دے رہے ہیں کوئی قباحت نہیں. لیکن سونے کے زیورات کے عوض اگر ہم سونا دے رہے ہیں اس کے سونے کے زیورات تھے ہمارے پاس اس کو واپس کرنے کی خاطر ہم سونے کی گنی اسے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے زیورات ہم سے گم ہو گئے یا ہم سے ضائع ہو گئے یہ گنی اس کی صورت میں ہم پیمنٹ کر رہے ہیں تو مسئلہ بڑا کھڑا ہو جائے گا. اس لیے کہ اب صورت حال یہ بنے گی کہ فرض کریں کہ اس کے ایک تولے کے زیورات تھے اور ہم اسے اگر ایک تولہ سونے کا سکہ ادا کریں تو حقیقت یہ کہ اس کا حق تو ادا نہیں ہوا. اس لیے کہ جو وزن تھا اس کے اعتبار سے تو ہم نے اس کا سونا ادا کر دیا لیکن سونے کے زیورات بنوانے کے بھی تو پیسے لگتے ہیں تو جو زیورات بنانے کی قیمت ہو سکتی ہے اس کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے. اگر اس کی ادائیگی کے لیے ہم کہیں کہ بھائی ایسا کیجئے کہ یہ چھوٹی سی گنی ہمارے پاس اور پڑی ہے یہ ایک تولہ آپ رکھ لیجئے اور یہ مثلا یہ 2 گرام کی گنی اور لے لیجئے ہم سے جو اس کی بنائی کی قیمت ہوتی ہے. اگر ہم یہ اضافی سونا اس طرح سے دیتے ہیں اسے تو اسی کو سود کہا جاتا ہے. یہ سود یہاں تک کل ہماری گفتگو پہنچی تھی. اب میں آپ کے سامنے سود کے حوالے سے کچھ ایسی مثالیں پیش کروں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں سود کا ایک ہی تصور اور ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ اسلام نے فقط ایک قسم کی معاملات کو سود کہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے سود 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سود ہوتا ہے خرید و فروخت میں اور دوسرا سود ہوتا ہے قرضے میں. یہ 2 الگ الگ طرح کے سود ہیں. بدترین گناہ ہے یہ سود. اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا 6ٹے امام کی روایتوں میں سے ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں زنا کرے تو کتنا بڑا گناہگار ہو جاتا. کہتے ہیں اس سے بڑا گناہگار یہ ہے جو سود کھانے والا ہے. اور فقط ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں زنا کرے بلکہ خانہ کعبہ میں اپنی محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرے. اتنا بدترین گناہ یہ ہے. بڑا سخت قسم کا گناہ. اور اکثر جہاں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اس کا تذکرہ آتا ہے. مگر اب یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ اسلام نے سود کہا کسے ہے؟ ایک سود ہے خرید و فروخت میں، دوسرا سود ہے قرضے میں. خرید و فروخت کا سود اصل سود ہے، اصل میں سود وہی ہے خرید و فروخت کا سود، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت کم رائج ہے، زیادہ تر رائج نہیں ہے. زیادہ تر جو رائج ہے اس وقت معاشرے میں وہ قرضے والا سود ہے. خرید و فروخت کا سود کیا ہے؟ کہ اگر آپ کوئی چیز کسی سے لیں اور اس کا معاوضہ اسی چیز میں ادا کریں، سونے کی کوئی سونے کے زیورات لیں اور معاوضہ سونے ہی کی صورت میں ادا کریں، اور پھر جو معاوضہ ادا کریں وہ اضافی معاوضہ ادا کریں، تو یہ سود کہلائے گا. مثلا فرض کیجئے کہ ہم گئے دکاندار کے پاس، سونے کے زیورات بیچنے والے کے پاس، اور ہم باقاعدہ اپنا سونا لے کر گئے تھے، 5 تولہ سونا مثلا لے کے گئے تھے. ہم دکاندار کے پاس پہنچے، ہم نے کہا کہ ذرا وہ زیور دکھاؤ ہمیں. وہ زیور اس نے دکھایا، عام طور پر قیمت لکھی ہوتی ہے، قیمت پوچھی جا سکتی ہے اس کی. ہم نے کہا کہ یہ زیور ہمیں پسند ہے. اس نے ایک رقم بتائی، ہم نے کہا رقم نہیں، ہمارے پاس یہ 5 تولہ سونا ہے، یہ سکہ ہے، یہ ہم اس میں پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آ کے پھر ایسا کیجئے کہ یہ 5 تولہ ہمیں دے دیجئے، وہ زیورات آپ لے لیجئے. اور جو زیورات دے گا وہ 4 تولے والے ہوں گے اور ہم سے وہ 5 تولے کا سکہ لے رہا ہوگا، اس لیے کہ زیورات کی بناوٹ کی قیمت ہوتی ہے. اگر وہ 4 تولے والا زیور ہمیں دے رہا ہے اور ہم 5 تولے والا سکہ اسے دے رہے ہیں، یہ سود ہے، اسی کو سود کہا جائے گا. حقیقتاً اسلام میں بنیادی سود یہی ہے جس کو خرید و فروخت والا سود کہا جاتا ہے. البتہ اگر سونے میں پیمنٹ کرنا چاہیں مگر دونوں کا حساب کتاب پیسوں میں کیا جائے، مثلا ایک مثال میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ زیورات مثلا ہمیں پسند آئے، اس نے وہ زیور ہمیں دکھایا، ہم نے پوچھا کتنے کا، اس نے کہا 2 لاکھ روپے کا. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے 2 لاکھ روپے کا، ہم یہ سونا بیچنا چاہتے ہیں، یہ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2,10,000 روپے کا. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کریں آپ، یہ 2 لاکھ کا زیور ہمیں چاہیے، یہ 2 لاکھ کا زیور ہمیں دے دیں اور یہ 2,10,000 روپے کا میں تمہیں بیچ رہا ہوں. تو 2 لاکھ اس میں پیمنٹ ہو گیا، یعنی 2 لاکھ 2 لاکھ آمنے سامنے ہو گیا، باقی 10,000 کا پیمنٹ آپ مجھے اور کر دیجیے. تو یہ ساری گفت و شنید پیسے میں ہوئی ہے، روپے میں ہوئی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے سونے کے بدلے سونا بیچا یا خریدا. اگر پیسے میں ساری گفت و شنید ہو رہی ہے اور آخر میں جا کے آپ سونا ہی بطور رقم دے رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس لیے کہ اصل معاملہ سونے میں نہیں ہوا، اصل معاملہ روپے میں ہوا ہے. تو اگر اصل معاملہ روپے میں ہو جائے، آپ نے کہا کہ 2 لاکھ روپے کا زیور صحیح ہے ہم خرید رہے ہیں اور یہ سکہ بھی ہم بیچنا چاہ رہے ہیں 5 تولے والا، اس کی قیمت آپ کہہ رہے ہیں کہ 2,05,000 ہے، تو ٹھیک ہے 2,05,000 یا 2,10,000 جتنی بھی ہے اس میں زیور کے 2 لاکھ کاٹ لیں، باقی 5,000 ہمیں دے دیں، باقی 10,000 ہمیں دے دیں. تو یہ سارا معاملہ پھر رقم میں ہوا ہے، سونے میں نہیں ہوا. یہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ لین دین سونے کی ہوئی ہے. اچھا، لین دین سونے کے ساتھ پیسے کی بھی لین دین ہوئی ہے، پیسہ بھی مثلا 5,000 آپ نے لیا اس سے، اس لیے لین دین بالکل صحیح ہے. اگر بالکل اسی وزن کا سونا آپ لے رہے ہوں دے رہے ہیں تو یہ سود نہیں ہے. لیکن ذرا سا بھی اونچا نیچا، زیادہ اور کم ہو جائے کوئی سونا، اور فقط سونے کا معاملہ نہیں ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، جو ساری یہ سر پرانے زمانے میں سر پر ٹوکرا رکھ کے برتن بیچنے والے آتے تھے، اور وہ عام طور پر پرانے برتن لے جاتے تھے اور آپ کو کوئی نیا برتن دے دیتے تھے. یہ پرانے زمانے کی بات، پرانے زمانے کا مطلب بہت پرانا بھی نہیں،
ابھی بھی ہے.
اب بھی ہے، جی بہت اچھی بات کہی آپ نے، اب بھی کچھ علاقوں میں ہے. وہ کیا ہوتا ہے، المونیم کا پتیلا ہوتا ہے، جو نکالنے والے ہیں انہوں نے پرانے اپنے المونیم کے پتیلے نکالے، سارے لا کے اس کے سامنے ڈھیر کر دیے اور اس سے پوچھا کہ اب تمہارے پاس جو نیا المونیم کا پتیلا اس میں سے کون سا ہمیں ملے گا؟ تو اس کے پاس بڑا والا بھی ہے، چھوٹا والا بھی ہے، درمیان والا بھی ہے. اس نے کہا یہ بڑا والا میں تمہیں لے لوں گا ان المونیم کے برتن کے مقابلے. اب وہ المونیم کے سارے برتن اس نے رکھ لیے، یہ نیا والا اس کو دے دیا. یہ سود ہے، یہی سود ہے. المونیم کے بدلے المونیم لے رہے ہیں اور وہ جو لے رہا ہے وہ زیادہ لے رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ کم دے رہا ہے، اس کو سود کہا جاتا ہے. یہ خرید و فروخت کا سود ہی اصل میں سود ہے. اچھا، اس سے بچنے کے اسلام نے طریقے بتائیں، اس سے بچنے کے کی کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ بچنے کے طریقہ کار میں ایک جو عام مثال دی جاتی ہے، عام جو لوگ جانتے ہیں وہ والی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اس طرح کے سود سے اگر بچنا چاہیں تو کیا ہوگا. یعنی وہ المونیم والی مثال میں زیادہ صحیح بات بیٹھے گی کہ مثلا اس کے المونیم جو گھر والے نکال کے دے رہے ہیں، ان کے المونیم کے برتنوں کا وزن ہے 2 کلو اور اس کے المونیم کے برتن کا وزن ہے 1 کلو، تو 2 کلو لے رہا ہے اور 1 کلو کا برتن دے رہا ہے، اب یہ سود ہو گیا. سود سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیچ میں ایک ماچس کی ڈبیا بھی رکھ دیجیے، کہ یہ 1 کلو کا برتن اور یہ ماچس کی ڈبیا، یہ دونوں ملا کر میں تمہارے برتن لے رہا ہوں. اچھا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ طریقہ رائج ہے سود سے بچنے کا، یہ غلط نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح بھی ہے. اس لیے کہ اسی جیسی بہت ساری مثالیں روایتوں میں بتائی گئی ہیں کہ سود سے بچنا ہو تو بیچ میں ایک چھوٹی سی کوئی اور چیز ڈال دیجیے. بچے کی کوئی پینسل اٹھائے گا، یہ پینسل بھی تمہاری ہے، برتن اور پینسل، اور تم سے فقط برتن لیں گے. یہ سود سے بچنے کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، غلط نہیں. میں کیوں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ غلط نہیں؟ اس لیے کہ لوگ عام طور پر علماء پر اعتراض کرتے ہیں، کہہ رہے بھائی یہ کیا فرق پڑا، ادھر سے کان پکڑے یا ادھر سے کان پکڑے، گھما کے بات تو وہی ہو گئی. آپ نے وہ زیادہ پیسے تو لے لیے، آپ نے زیادہ برتن تو لے ہی لیے، یہ کیا احمقانہ بات ہے؟ یہ خالی سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کہتے ہیں، یا وہ جو غالب کا شعر ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب کے خیال بہت اچھا ہے، بس باقی وہ سود تو سود ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دین اسلام میں کہ اگر امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کریں گے تو پیور حلال ہے، بالکل جائز ہے، اور اگر امام کے طریقے سے ذرا سا ہٹ جائیں گے تو یہ بدترین گناہ ہو جائے گا اور حرام قسم بدترین حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. تو جو چیز معصومین نے بتائی ہے اس راستے کو اگر اختیار کریں تو بالکل صحیح، اس راستے سے ذرا سا ہٹ جائیں تو بالکل غلط. اس کی ایک بہت ہی آسان اور سمپل سی مثال یہ ہے کہ انسانوں میں جناب آدم سے لے کر جو سلسلہ چلا ہے اور قیامت تک جو سلسلہ جاتا رہے گا انسانوں کا، اور فقط انسانوں کی بات نہیں، حیوانوں بھی یہ ہے، مگر انسانوں پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، حیوانوں پر نہیں ہوتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے جناب آدم سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کا، ان کے نسل بڑھانے کا طریقہ کار ایک ہی ہے، نسل بڑھانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، مگر ایک حلال و جائز طریقہ ہے. اگر آپ تھوڑی سی تبدیلی کر لیں گے تو بالکل جائز و حلال کام ہے، اور اگر تھوڑا سا اسے ہٹ کے کام کریں گے تو بدترین گناہ. جائز و حلال طریقہ کیا ہے؟ فقط ایک جملہ ہے بیچ میں جائز بنانے والا، وہ کیا ہے؟ انکحتو وزوجتو، یہ ایک جملہ ہے بس. یہ انکحتو وزوجتو کا جملہ ادا کیا، یہ بالکل جائز و حلال کام ہوگا. خالی جائز و حلال کام نہیں بلکہ اس کا کتنا ثواب بتایا گیا ہے. اور اگر یہ جملہ بیچ سے ہٹ جائے، یہ انکحتو وزوجتو کا جملہ بیچ سے ہٹ جائے، اب آپ کام بالکل وہی کریں گے مگر یہ بدترین گناہ ہوگا. تو جو معصومین کا بتایا طریقہ کار ہے وہ اختیار کریں، بالکل جائز اور حلال، لیکن ذرا سا آپ اس کا منہ موڑ دیں یہ بدترین گناہ. چنانچہ اگر ماچس کی ڈبیا کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہے تو یہ لوگوں نے یا علماء نے اپنی جانب سے نہیں لکھا، یہ باقاعدہ معصومین کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے. اور بہت ساری ایسی مثالیں معصومین نے بتائی ہیں، بہت ساری. حرام سے بچنے کے طریقے ہی اصل میں فقہ ہے. آپ سارے وہی کام کریں کہ جو دوسرے لذت اٹھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام وہی کریں، مگر اگر معصومین کے طریقے سے کریں گے تو حلال. اس طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو حرام. یہی فقہ سکھاتی ہے, اور فقہ کا سب سے بڑا کام ہی ہے کہ حرام سے بچا کر اسی طریقے اسی کام کو حلال طریقے سے کیسے کیا جائے, یہ فقہ بتاتا ہے. چنانچہ انسان بالکل عیش و آرام کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا ہے اور کسی گناہ اور حرام میں بھی مبتلا نہ ہو. بہت ساری معصومین کی مثال ایسی موجود ہے. یہ سود کی مثال ایک ہے. اب آئیے دوسری مثال میں دے دوں تاکہ جلدی اپنے موضوع کو آگے بڑھا سکیں. اسلام میں آپ فقط ایسی چیز بیچ سکتے ہیں کہ جس کا قبضہ آپ دے سکیں. یہ ایم پی 3 دکاندار بیچ سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا قبضہ وہ آپ کو دے سکتا ہے کہ یہ لے لیجیے ایم پی 3 اور مثلا 1.5 ہزار میں لے لیجیے. یہ موبائل ہے, اس کا قبضہ وہ آپ کو دے سکتا ہے, کہے گا کہ 5 ہزار میں دے دیجیے. آپ کہیں گے کہ سارے دکاندار ایسے کرتے ہیں, کون ایسا نہیں کرتا. نہیں, مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں بیچا سکتا. مثلا فرض کیجیے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا مجھے غلام خریدنا ہے. ٹھیک ہے, خریدے, کوئی حرج نہیں. کہ نہیں مولا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلام اپنے مالک کے پاس سے بھاگ گیا ہے. بھاگ گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ قبضہ نہیں دے سکتا غلام کا. اب بھاگ گیا ہے, قبضہ نہیں دے سکتا. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبضہ نہیں دے سکتا ہے تو ایسے غلام کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے کیا؟ میں کسی آدمی کو کبوتر بیچ سکتا ہوں؟ جی بالکل بیچ سکتا ہوں. مگر کیا ایسا کبوتر بیچ سکتا ہوں اگر مجھ سے کہے گا وہ کبوتر دکھائیے کہاں پر, میں تو وہ آسمان میں اڑ رہا ہے. ایسا کبوتر بیچ سکتا ہوں؟ اس کا قبضہ ہی نہیں دے سکتا. جو جس کا قبضہ میں نہیں دے سکتا اس کو میں بیچ سکتا ہوں؟ نہیں بیچ سکتا. وہ میں تو آسمان میں اڑ رہا ہے. کوئی آئے کہ آپ شیر مجھے بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتا ہوں. کہاں ہے وہ؟ جنگل میں کھڑا ہوا ہے. اس کا قبضہ ہی نہیں دے سکتا. تو جس کا قبضہ نہیں دے سکتا اس کو بیچنے کی اجازت نہیں. یہ آیا کہ مولا میں غلام خریدنا چاہتا ہوں, مالک قبضہ نہیں دے سکتا. تو اچھا, ایسا معاملہ ہے. اب یہ جو آ کر امام سے سوال کرتے تھے, یہ انتہائی دانشمند قسم کے افراد ہوتے تھے. یہ بڑے بڑے فقہا علماء ہوتے تھے. یہ جید قسم کے بزرگ متقی و پرہیزگار ہوتے تھے. ساری صفات ان میں موجود ہوتی تھی. اس کے باوجود وہ امام سے آ کر دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اس طرح کے سوال کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا, ایسا معاملہ ہے. تو اب یہ آنے والا کہتا ہے کہ مولا اب کوئی ایسا راستہ بتائے کہ اس غلام کو خریدنا میرے لیے جائز ہو جائے. دیکھیے, خود کہہ رہے ہیں, خود امام سے آ کے پوچھیں گے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ غلام کو خریدنا میرے لیے جائز ہے. جیسے بہت سارے لوگ آ کے ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں, پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ کسی زمانے میں جائز نہیں, زمانے کا جائز نہیں. مولانا کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جائز ہو جائے, پرائز بانڈ خریدنا جائز ہو جائے. تو ایسی بہت ساری باتیں, اور اگر اس کا کوئی جائز راستہ نکل آتا ہو تو کوئی خرابی نہیں, بالکل صحیح ہے, بالکل جائز ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. جب اس نے کہا کہ مولا کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ یہ غلام خریدنا جائز ہو جائے, تو اب امام نے اس سے کیا کہا؟ اب میں مثال بناؤں جو اصل امام کے الفاظ میں نہیں. امام نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم غلام پلس ماچس کی ڈبیا خریدو اور اس کا پیمنٹ کرو. اچھا, سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ بھاگا اور غلام خریدنا کیوں چاہتا ہے؟ کیوں ایک بھاگ گیا اس کو کیوں خریدنا چاہ رہا ہے؟ اڑتا ہوا کبوتر کون خریدنا چاہے گا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ کہ ایک غلام اگر فرض کریں کہ 1 لاکھ روپے کا ملتا ہو, مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے کا ایک غلام ہے, بھاگا ہوا غلام کتنے کا ہو جائے گا؟ 10 ہزار روپے کا ہو جائے گا. وہ بھاگ گیا, اب ہاتھ میں نہیں آ سکتا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا تو 3 کفارے ہیں اس کے. ایک غلام آزاد کرو, یا 60 روزے رکھو, یا 60 غریب افراد کو کھانا کھلاؤ. اب یہ 60 روزے رکھنا اور 60 غریب افراد کو کھانا کھلانا, اس سے زیادہ آسان ہے بھاگے ہوئے غلام کو خریدنا. بھاگا ہوا غلام خرید لے گا تو بہت آسان ہو جائے گا. اگر اس طرح سے وہ پیمنٹ کر کے اپنا کفارہ ادا کر سکتا ہو تو اس کی جان بڑے سستے میں چھوڑے گی. اس لیے آیا ہے امام پر پوچھنے کے لیے کہ بتائیے کہ کیا طریقہ کیا حلال ہو جائے. چنانچہ امام نے طریقہ بتایا صحیح. اب ہم لوگوں کے لیے تو یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ مولانا کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, بات تو ایک ہی ہے, یہ تو سود تو سود ہے. کسی کی مزاج ہے کہ وہ امام کے لیے ایسے الفاظ کریں کہ کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے, بات تو وہی ہو گئی بھائی, وہ آگے بھی چیز کو امام نے اجازت دے دی. نہیں ایسا نہیں, یہ خود امام کے بتائے ہوئے سارے راستے ہیں, خود امام کے بتائے ہوئے سارے طریقے ہیں. چنانچہ اگر جائز و حلال خود امام نے بتایا ہے کوئی عرض نہیں, بہت اچھا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو سیکھنے کے بعد انسان آرام دہ زندگی بھی بسر کرتا ہے اور پروردگار کا تقرب بھی حاصل کرتا ہے, دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایک طریقہ اسلام میں سود خرید و فروخت میں پایا جاتا ہے, اور اس میں بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ماچس کی ڈلیاں ملا دیجیے, بچ جائیں گے آپ. دوسرا طریقہ کار ہے قرضے میں. قرضے میں یہ کہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپیہ قرضہ دیا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لاکھ پر کوئی فکس اماؤنٹ اگر دے تو وہ سود ہے. جیسے بینک والے ایک لاکھ پر ماہانہ ہزار روپے دے رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں سود ہے, ہزار روپے دے رہے ہیں, بارہ سو دے رہے ہیں, آٹھ سو دے رہے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں وہ سود ہے. لہذا لوگ کیا کرتے ہیں, اگر آپس کی کاروباری لین دین ہوتی ہے تو اس میں مثلا کسی کو پانچ لاکھ روپے قرضہ دیا, اگر بینک والے ایک لاکھ روپے پر ایک ہزار دے رہے ہیں, پانچ لاکھ روپے پر پانچ ہزار روپے, تو بینک والے بھی دیتے ہیں. پھر ہم اگر لینا چاہیں تو بینک والوں سے لے لیں. یہ بازار میں جو کام کرنے والے ہیں ان کو ہم پانچ لاکھ کیوں سپر کریں, تو ہمیشہ دھوکے میں رہیں, غبن بھی ہو سکتا ہے, ضائع بھی ہو سکتا ہے. مگر کیا کیا جائے, یہ بازار والے زیادہ پیسے دے رہے ہیں, یہ پانچ لاکھ پر پانچ لاکھ دیتے ہیں بینک والے, بازار والے پانچ لاکھ پر دس لاکھ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ لالچ بڑی بری چیز ہے, لالچ ہوتی ہی ہے انسان سے, یعنی کتنا بھی بچنا چاہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے بچنا. پانچ لاکھ پر دس ہزار ماہانہ مل رہے ہوں تو بڑی آسانی ہو جاتی. اچھا اگر دس ہزار ماہانہ ایک فکس اماؤنٹ دیں گے تو نہیں, یہ تو سود ہے, لہذا ہم یہ والا کام نہیں کریں. تو مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان کیا چیز رائج ہے کہ بھائی فکس اماؤنٹ نہیں, کبھی ساڑھے نو دے دو, کبھی نو دے دو, کبھی ساڑھے دس دے دو, کبھی. تو باقاعدہ اگر لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پانچ لاکھ کسی کو دیے, میں اماؤنٹ فکس نہیں کیا تاکہ سود ہو جائے, تو وہ کبھی ہمیں ساڑھے نو دے دیتا ہے, کبھی ساڑھے دس دے دیتا ہے, کبھی دس دے دیتا ہے, کیا یہ سود نہیں؟ یہ بھی سود ہے. یہ کس نے کہا کہ فکس کیا جائے گا تو ہی سود ہوگا, اگر فکس نہیں کیا جائے گا تو سود نہیں ہوگا, یہ بھی سود ہے. اگر کسی کو پانچ لاکھ دیے ہیں اور وہ ایک فکس اماؤنٹ نہیں دینا, مگر کم از کم دینے والے نے مطالبہ کر دیا کہ بھائی آپ کو ہر ماہ کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, اگر اتنا مطالبہ کر دیا کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, بس یہی سود ہے, اسی کو سود کہا جاتا ہے. چاہے فکس ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں یہ سود چلائے. تو اب مارکیٹ میں جو اس طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں اور جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فکس نہیں کیا تو سود نہیں ہے, جی نہیں, ایسا کچھ نہیں. اور اسی طرح سے اسلامی بینکاری والے بھی کبھی کبھار اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں بتاتے ہیں. آپ پانچ لاکھ ان کے پاس جمع کرائیں, ان کا منافع کبھی چار ہزار بنے گا, کبھی پانچ ہزار بنے گا, کبھی چھ ہزار بنے گا, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سود نہیں. اچھا بینکاری تو پورا ایک نظام ہے, اس پر تو بحث کرنے سے بڑا ٹائم لگ جائے گا. اصل قرضے کا سود یہ سمجھ لیجیے, قرضے کا سود, اگر قرضہ دینے والا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, بس یہ مطالبہ اس چیز کو سود بنا دے گا, زیادہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا. پانچ لاکھ پر اگر پانچ ہزار کا مطالبہ کرے تب بھی سود ہے, دس ہزار کا مطالبہ کرے تب بھی سود ہے, اور فقط دس روپے کا مطالبہ کرے تب بھی سود ہے. یہ مطالبہ کرنا اس چیز کو سود بنا دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہاں تو امام نے کہا کہ ماچس کی ڈگیاں ملا دو تو ٹھیک ہو جائے گا, معاملہ ٹھیک ہو گیا. یہاں قرضے میں ہم 5 لاکھ کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبیا بھی دے دیں، یہ قرضہ 5 لاکھ اور یہ ماچس کی ڈبیا، اور اب تم ہر مہینے میں 5 ہزار یا ہر مہینے میں 10 ہزار روپے دیتے رہنا، یہ بچنے کا راستہ نکل آئے گا کہ نہیں نکل آئے گا؟ قرضے میں نہیں نکلے گا، قرضے میں سود سے بچنے کا راستہ نہیں ہے، خرید و فروخت میں ہے۔ تو اب ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیے کہ سود کا لفظ ایک ہے، لفظ سود کا ایک ہے، مگر اسلامی نقطۂ نگاہ سے دو عنوانات میں استعمال ہوتا ہے، ایک خرید و فروخت میں استعمال ہوتا ہے، ایک قرضے میں استعمال ہوتا ہے، وہی سود کا لفظ۔ جو خرید و فروخت میں استعمال ہوتا ہے اس میں بچنے کا ایک الگ طریقہ بتایا ہے، طریقہ امام جسے ماچس کے لیے دیا، خرید و فروخت۔ قرضے میں اگر سود سے بچنا تو اس کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ چنانچہ دونوں کو آپ ایک نہ سمجھیں، لفظ ایک ہے یہ، مگر دونوں کے طریقے بالکل الگ الگ۔ اب سود کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، کیونکہ اصل ہمارا ٹاپک اس وقت بینکار ہی نہیں ہے، بینک کا منافع یا بینک کا قرضہ یہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک تو فقط اس لیے درمیان میں آ گیا کہ اس طرح کی چیز میں اگر ہم مبتلا ہو جائیں کہ وہی چیز واپس کریں اور اس کے اس میں کمی بیشی ہو تو یہ خرید و فروخت والا سود ہے، چنانچہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ ایک بات اور میں آخری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر قرضے والا سود دے رہے ہیں ہم اس سے کسی رقم کا مطالبہ کریں گے اضافی رقم کا تو سود ہے۔ اچھا یہ اضافی رقم یا تو ماہانہ رہے تب بھی سود ہے، ماہانہ نہیں لیں ہم کہیں 6 مہینے کے بعد آپ دے دیجیے گا، یعنی 6 مہینے کے بعد مثلا 30 ہزار دے دیجیے گا، 1 سال کے بعد مثلا 60 ہزار دے دیجیے گا، تو بات وہی ہو گئی، اضافی رقم کا جہاں مطالبہ کریں گے وہاں سود ہو جائے۔ اضافی رقم نہیں، کوئی بھی اضافی چیز، اب تک تو رقم کی بات آئی نا کہ بھائی 5 ہزار دے دیجیے گا 10 ہزار دے دیجیے، کوئی بھی اضافی چیز کا مطالبہ کرنا یہ سود ہے۔ اب کوئی بھی چیز اضافی چیز کا مطالبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجیے کوئی شخص ہمارے پاس آیا کہ 5 لاکھ روپے دے دیجیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ ہم آپ کو دیں گے، مگر روزانہ شام کو 1 گھنٹہ آ کر آپ کو میرے یہاں کام کرنا پڑے گا، پیسے نہیں مانگے ہم نے، 1 گھنٹہ آ کے کام کرنا پڑے گا، یہ بھی سود ہے۔ جو ہم اس سے کام کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ بھی سود ہے۔ اچھا یہ بھی سود ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے کوئی اس کو ایسی بات کہہ دی کہ جو ایک اعتبار سے شک میں آ جاتی ہے۔ اب بالکل آخری اور معمولی والی مثال دے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے مانگنے کے لیے کوئی شخص آیا ہمارے پاس، ہم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، مگر تمہارے محلے میں ہمارا جاننے والا یہ رہتا ہے، یہ موبائل اس کا، یہ موبائل اس کو دے دینا، اگر تم یہ موبائل اس کو دے دو گے تو ٹھیک ہے میں 5 لاکھ روپے میں قرضہ دے دوں، یہ بھی سود ہے۔ فقط اتنا مطالبہ کرنا کہ یہ موبائل اس کو پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی، یہ بھی سود ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فقط فکس کر دیا جائے وہ سود ہوتا ہے، باقی اوپر نیچے کر دیا تو سود نہیں ہوتا، نہیں، یہ تو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ فقط اتنا سا کام لینا، قرضہ دے کر فقط اتنا سا کام لینا، یہ بھی سود کہلاتا ہے، یہ قرضے والا سود ہے۔ اور اس کے بچنے کے الگ طریقے ہیں، خرید و فروخت والے طریقے الگ طریقے ہیں، مگر وہ ابھی سود کے معاملات ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے۔ ابھی تو ہماری بات یہ تھی کہ ہم نے کوئی چیز کسی کی لی، اس کے بعد وہ چیز ہم سے ٹوٹ گئی، ضائع ہو گئی، کچھ بھی ہوا، اب وہ واپس کرنی۔ اب اگر وہ دوسری چیزیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ میں وہ چیز دستیاب ہے وہاں مارکیٹ سے خرید کے دے دی، دستیاب نہیں ہے اس کے پیسے دے دیے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ سارا مسئلہ گھوم پر پھر کر آ جاتا ہے سونے اور چاندی کے معاملات میں۔ اگر سونے کے زیورات تھے اور ہم اس کو سونے کا سکہ دے رہے ہیں اور اس میں اگر وزن میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو یہ سود میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک فقط واحد معاملہ ایسا ہے کہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر سونے کے زیورات ہم سے ضائع ہو گئے ہیں اور ہم اس کی رقم دے رہے ہیں تب بھی کوئی معاملہ نہیں، رقم نہیں سونے کے بدلے سونا دے رہے ہیں تو وہ معاملہ سود کا بن سکتا ہے، اس لیے ذرا سی تفصیل آیت اللہ سیستانی نے اس مسئلے میں زیادہ بیان فرمائی ہے. اب آئیے دیکھیں ایک مثال. نعم فی خصوص الذهب والفضة تفصیل, کہتے ہیں بطور خاص سونے اور چاندی میں کچھ تفصیلات ہیں. وہ ہوا انہ اذا قوم بغیر الجنس کما اذا قوم الذهب بالدرهم او قوم الفضة بالدینار فلا اشکالا. دو الفاظ استعمال کیے ہیں, نمبر ایک درہم, نمبر ایک دینار. یہ پرانے زمانے کی کرنسی ہوتی تھی. پرانے زمانے میں اگر چاندی کی کرنسی ہوتی تو اس کو درہم کہا جاتا تھا, اگر سونے کی کرنسی ہوتی تو اس کو دینار کہا جاتا تھا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی چاندی کی چیز کسی کی ہم نے لی اور وہ ضائع ہو گئی, چاندی کی چیز لی مگر پیمنٹ کر رہے ہیں دینار میں یعنی سونے کی کرنسی میں, یا الٹا معاملہ سونے کی کوئی چیز لی اور پیمنٹ کر رہے ہیں چاندی کے یعنی درہم میں, درہم کی کرنسی میں, کہتے ہیں دونوں معاملات میں کوئی اشکال نہیں, کوئی خرابی نہیں, اس لیے کہ سونے کے بدلے چاندی ہے اور چاندی کے بدلے سونا ہے, الگ الگ جنس ہے, لہذا کوئی اشکال نہیں, کوئی خرابی نہیں. جب جنس تبدیل ہو جائے تو کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں, ہاں جب جنس وہی رہے تو مسئلہ پیدا ہوگا. اچھا پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کی کرنسی چلتی تھی, سونے کی کرنسی دینار, چاندی کی کرنسی درہم. اب اگر کسی نے فرض کیے زیورات کسی سے لیے اور وہ زیورات ضائع ہو گئے, وہ زیورات ہیں مثلا سونے کے, ابھی اگر پیمنٹ بھی کرنے جا رہا ہے تو روپے میں پیمنٹ نہیں ہو رہی, یہ پیمنٹ ہو رہی ہے مثلا دینار. دینار خود سونے کا سکہ ہے, سونے کے زیورات سے پیمنٹ کرنے جا رہا ہے سونے ہی کے سکے سے, اب یہاں معاملہ ذرا گڑبڑ ہو جائے گا. چاندی کے زیورات سے پیمنٹ یہ کرنے جا رہا ہے درہم سے, درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے, اب یہاں پر معاملے میں گڑبڑ ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ مثلا 10 گرام یا 1 تولہ سونے کے زیورات تھے اور جو درہم پیمنٹ کرنے کے لیے آئے, درہم نہیں دینار, دینار سونے کا سکہ, دینار جو پیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا وزن بھی 1 تولہ ہو, 1 تولہ سونے کے زیورات تھے, 1 تولہ سونا ہی درہم کا وزن ہے, اس کے مساوی مساوی وزن ہے برابر, تب بھی کوئی حرج نہیں, بالکل صحیح ہو گیا. جتنا وزن زیورات کا تھا اتنا ہی وزن دینار کا ہے, دونوں برابر ہو گئے, کوئی اشکال نہیں. جتنا وزن چاندی کے زیورات کا ہے اتنا ہی وزن درہم کا ہے, تب بھی کوئی اشکال نہیں. وزن کا مطلب ضروری نہیں کہ ایک سکہ ہو, 2, 4, 5 جتنے بھی سکے ہوں مگر وزن دونوں کا برابر برابر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا. مگر ہاں اگر پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور وزن میں فرق آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. اب آئیے دیکھیں کیا کہتے ہیں. وَأَمَّا اِذَا قُبِّمَ بِالْجِنْسِ, ہاں اگر قیمت کا تعین کیا جا رہا ہے اسی جن سے یعنی سونے کے زیورات سے اور سونے کے سکے ہی میں پیسہ دیا جا رہا ہے. بِأَنْ قُبِّمَ الْفِضَّةُ بِالدِّرْهَمِ, یعنی چاندی کے زیورات لے کر آئے تھے, پیمنٹ کر رہے ہیں درہم میں, وہ درہم بھی چاندی کا سکہ ہوتا ہے. وہ قوم میں ذہب ہو پھر دینار ہے, یا ذہب کہتے ہیں سونے کو, سونے کے زیورات سے پیمنٹ کر رہے ہیں دینار میں, دینار بھی سونے کا سکہ ہوتا ہے. وہ انتصاب القیمت ہو بل مقبم وزن, لہذا اب اگر قیمت بھی اور جو زیور تھا جس کی قیمت لگائی گئی ہے وہ وزن کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں, وزنن یعنی وزن کے اعتبار سے, بڑا امپورٹنٹ, وزن کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں. کما اذا کان الفضۃ المضمونۃ المقومۃ 10 مساقیل, جیسے فرض کی مثال بنا رہے ہیں کہ چاندی کے زیورات تھے مثلا, اب چاندی کے زیورات کا وزن تھا 10 مثقال, پرانے زمانے کا وزن ہے 10 مثقال, مثلا چاندی کے زیورات کا وزن ہے 10 مثقال. وقومت بے سمانیت دراہم, اس کی قیمت لگائی گئی آٹھ دینار نہیں درہم، آٹھ درہم، یہ درہم بھی چاندی کا سکہ ہے، زیورات بھی چاندی کے تھے، درہم بھی چاندی کا سکہ ہے، اور زیورات کی قیمت کیا لگی ہے؟ آٹھ درہم. وکان وزنہ ایضا عشرۃ مثاقیل، فلا اشکال. یہ آٹھ درہم وزن، آٹھ درہم ہے اس کی قیمت، مگر آٹھ درہم کا وزن جب ہم نے کیا تو اس کا وزن بھی وہی ہے دس مثقال. زیورات کا وزن بھی تھا دس مثقال، آٹھ درہم کا جب وزن کیا اس کا وزن بھی ہے دس مثقال، تو دونوں برابر برابر ہو گئے. فلا اشکال کہتے ہیں اس میں بھی کوئی اشکال نہیں، اگرچہ آپ نے کرنسی میں پیمنٹ کیا مگر کوئی اشکال نہیں. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ، ہاں اگر ان دونوں کے وزن میں تفاوت ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ بَيْنَ كَانَتِ الْفِضَّةُ الْمُقَوَّمَةُ عَشْرَةَ مَثَاقِيلَ، مثلا وہ زیورات جو چاندی کا لے کر آئے تھے مثلا اس کا وزن تھا دس مثقال. وَقَدْ قُوِّمَتْ بِثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، آٹھ درہم اس کی قیمت لگائی گئی. وَزْنُهَا ثَمَانِيَةَ مَثَاقِيلَ، مگر ان آٹھ درہم کا وزن بھی آٹھ مثقال ہی نکلا. تو اب کیا ہوا؟ چاندی کے زیورات وزن ہے دس مثقال، آٹھ درہم اس کا وزن ہے آٹھ مثقال. اب دو مثقال کا فرق پڑ گیا، اب یہ گڑبڑ ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ کہ نہیں فیشکلو دفعہ غرامتا عن الفضۃ، تو کہتے ہیں اب مشکل ہے کہ جو چاندی کے زیورات تھا، جو زیورات تھے ان کی غرامت، ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے ہم یہ چاندی کی کرنسی دیں. اب اس میں اشکال ہے، لاحتمال کونی داخلا فی ربا، اس لیے کہ قوی احتمال موجود ہے یہاں پر کہ انسان ربا میں داخل ہو جائے، سود میں داخل ہو جائے، اشکال موجود ہے. فیحرمو کما افتا بہ جماعت، تو اب ایسی صورت میں یہ حرام ہو جائے گا جیسے علماء فقہا کی ایک جماعت نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے. فل احوط ان یقوم بغیر الجن، تو اب احتیاط واجب یہ ہے، آیت اللہ السیسانی کا فتویٰ، احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی قیمت لگائی جائے کسی اور چیز میں. چاندی کی قیمت چاندی میں نہ لگائی جائے، چاندی کی قیمت مثلا روپے میں لگوائی جائے، چاندی کی قیمت مثلا سونے میں لگوائی جائے، کسی اور جنس میں اس کی قیمت لگائی جائے، پھر آپ جو زیادہ دیں کم دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب یہ سود میں مبتلا نہیں ہوگا. بِأَن يُقَوَّمَ الْفِضَّةُ بِالدِّينَارِ وَالذَّهَبُ بِالدِّرْهَمِ، اب طریقہ کار کیا ہوگا کہ اگر چاندی کے زیورات ہیں تو اس کی قیمت لگوائی جائے دینار میں، اور اگر سونے کے زیورات ہیں تو اس کی قیمت لگوائی جائے درہم میں، جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے. حتی یسلم من شبہت الربا، تاکہ سود کے گناہ کے شبہ سے بچا جا سکے، ایسا نہ ہو کہ ہم سود میں مبتلا ہو جائیں. چنانچہ الگ الگ جنس میں یا الگ الگ رقوم میں کرنسی میں اگر پیمنٹ کریں گے تو کم از کم یہاں سود کا گناہ بالکل نہیں ہوگا، اس سے انسان بالکل بری الذمہ ہو جائے گا. اور بہرحال جو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ ضامن ہے چاندی کے زیورات، سونے کے زیورات، جو بھی ضائع ہو گیا اس کا ضامن ہے، وہ ضمانت بھی پوری ہو جائے گی، اس کی ادائیگی بھی پوری ہو جائے گی، اور انسان سود کے گناہ سے بھی بچ جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. صلوات علیہ وسلم.